From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City, Temple Square Conference Center سے اعلیٰ حکام اور کلیسیا کے اعلیٰ عہدے داران میں سے منتخب مقررین کے ساتھ یہ کلیسیا یسمسی برائے مقدسی نے ایام آخر کی 182 ششماہی جنرل کانفرنس ہے. اس سیشن کے لیے موسیقی مورمن خیمہ اجتماع کی کوائر مہیا کرے گی. کلیسیا رہنماؤں سے ہدایت اور رہنمائی پانے کے لیے کلیسیا کے اراکین اور عہدے داران پوری دنیا سے تشریف لائے ہیں. ان نشریات کا اہتمام عوامی خدمت کے لیے بونی ویل ڈسٹریبیوشن نے کیا ہے. اس پروگرام کی کسی بھی قسم کی دوبارہ پروڈکشن، ریکارڈنگ، نقل یا دیگر استعمال تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ہینری بی آئرنگ کلیسیا کی صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر اول اس سیشن کی میزبانی کریں گے.
بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کو کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی 182 ششماہی جنرل کانفرنس کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاص طور پر ان ارکان اور دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو یہاں کانفرنس سینٹر میں اور پوری دنیا میں کہیں بھی شریک ہو رہے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اس سیشن کی میزبانی کرنے کو کہا ہے. اس کانفرنس میں ہم جنرل اتھارٹیز اور جنرل معاون صدارتی مجالس اور ان سب کی شرکت کو بھی سراہتے ہیں جو پوری کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سیشن کے لیے موسیقی ہے اجتماع کی کوائر میک ویلبرگ اور رائن مرفی کی زیر ہدایت پیش کرے گی. اس کے ساتھ کلے کرسچنسن اور رچرڈ ایلیٹ آرگن پر ہوں گے. کوائر اس سیشن کا آغاز گلوری ٹو گاڈ آن ہائی گا کر کرے گی، اور پھر ہمارے لیے ہاؤ فرم ا فاؤنڈیشن گائے گی. ابتدائی دعا 70 کے ایلڈر کیوین آر ڈنکن کریں گے.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज के दिन हम शुक्रिया करते हैं तेरे तमाम प्यार और रहम के लिए, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें बचाता है। हम उसकी कफारे की कुर्बानी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी तहरीर करता है। हम दुआ करते हैं आसमानी बाप कि हम लोग जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं कि तेरे पाक रूह को महसूस करें, कि हम तेरे काम को सुने और उस पर अमल करें, कि हम सीखें और बुलंद किए जाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत सारी बरकात के लिए, तौबा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी कमजोरियों के लिए शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि हमें मजबूत कर। आसमानी बाप, हम तुझे प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
It will now be our privilege.
اب ہمارے لیے عزیز نبی صدر تھامس ایس مانسن کو سننے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ ان کے خطاب کے بعد کوائر گیت لارڈ آئی وڈ فالو دی گائے گی۔ اس کے بعد بارانس فلموں کی جماعت سے ایلڈر کوئنٹن ایل کک ہم سے خطاب کریں گے۔ ان کے بعد بہن این ایم ڈب ینگ ویمن کی جنرل صدارتی مجلس میں مشیر دوم اور 70 کی صدارتی مجلس سے ایلڈر کریگ سی کرسچنسن خطاب فرمائیں گے۔ صدر، جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں ساری کرسیاں بھر چکی ہیں، ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اچھا دن ہے، کانفرنس کا دن، ایک خوبصورت کوائر کے سامنے جو کہ بہت شاندار موسیقی گا رہی ہے۔ جب کبھی میں کوائر کو سنتا ہوں اور آرگن یا پیانو کو سنتا ہوں تو میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں تمہارا کام جو تو نے کیا ہے۔ میں صرف بات کا افسوس ہے کہ تو نے پیانو بجانا نہیں سیکھا۔ ماں، آپ کا شکریہ۔ میری خواہش ہے کہ شاید میں نے کیا ہوتا۔ کتنا ہی اچھی بات ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم آپ کو اس کانفرنس میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہمارے 6 ماہ قبل ملنے سے لے کر 3 نئی ہیکلوں کی تقدیس کی جا چکی ہے اور 1 ہیکل کی 89 تقدیس کی گئی ہے۔ مئی میں میزوری کے کینسن شہر کی خوبصورت ہیکل کی تقدیس کرنا اور اس سے منسلک روایتی تقریب میں شرکت کرنا میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ میں اس تقریب کا مفصل بیان کل اپنے خطاب میں پیش کروں گا۔ جون میں صدر ڈیٹر ایف اوکٹورف نے طویل عرصے سے منتظر مناؤس برازیل ہیکل کی تقدیس کی اور اوائل ستمبر میں صدر ہینری بی آئرنگ نے بوئنس آئرس ارجنٹینا میں حال ہی میں 89 تزئین کی گئی ہیکل کی تقدیس کی۔ ہیکل جس کی تقریباً 27 سال کا تقدیس کرنا میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ صرف 2 ہفتے پہلے صدر بورڈ کے پیکر نے بریگم سٹی ہیکل کی تقدیس اپنے آبائی شہر میں کی جہاں وہ پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ کلیسیا کی کوئی بھی عمارت ہیکل سے زیادہ اہم نہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ دنیا بھر میں 139 ہیکلیں خدمت سر انجام دے رہی ہیں جن کے ہمراہ 27 مزید کا اعلان کیا گیا ہے۔ یا وزیر تعمیر ہیں. ہم ان مقدس امارات کے اور جو برکتیں یہ ہماری زندگی میں لاتی ہیں ان کے لیے شکر گزار ہیں. آج صبح میں یہ اعلان خوشی سے کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں توسان ایریزونا میں اور ایریکوئی پرو میں دو مزید ہیکلیں تعمیر کی جائیں گی. ان ہیکلوں کے بارے میں مزید تفصیل بعد میں مہیا کی جائے گی جب ضروری اجازت نامے اور منظوری حاصل کر لیے جائیں گے. بھائی اور بہنوں, میں اب ایک اور معاملے کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام مشنری خدمت ہے. کچھ عرصے سے صدارتی مجلس اعلیٰ اور بارہ رسولوں کی جماعت نے کچھ ملکوں کے نوجوانوں کو 18 سال کی عمر میں مشنری خدمت کی اجازت دی ہے. اگر وہ اہل ہیں, ہائی اسکول ختم کر چکے ہیں اور خدمت کرنے کی مخلص خواہش رکھتے ہیں. یہ طریقہ عمل خصوصی ملکوں کے لیے رہا ہے جس نے ہزاروں نوجوان لڑکوں کو اعلیٰ مشن خدمت سر انجام دینے کا موقع ملا اور فوج میں خدمت کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی. ان 18 سالہ مشنریوں کے ساتھ ہمارا تجربہ مثبت رہا ہے. ان کے صدر مشن نے بتایا ہے کہ وہ فرمانبردار, وفادار اور سمجھدار ہیں اور انہی مشنریوں کی طرح ہیں جو بڑے ہیں اور اسی مشن میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. ان کی وفاداری, فرمانبرداری اور سمجھداری کی وجہ سے ہماری خواہش ہے کہ مشنری خدمت کا یہ اختیار تمام نوجوان لڑکوں کے پاس ہو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. میں یہ اعلان خوشی سے کر رہا ہوں کہ یہ فوری مؤثر ہے کہ تمام اہل اور وہ نوجوان لڑکے جو اہل اور قابل ہیں اور ہائی اسکول یا اس کے برابر تعلیم حاصل کر چکے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہیں 19 سال کے بجائے 18 سال کی عمر میں مشنری خدمت کے لیے تجویز کیا جائے.
Serve at this earlier age. Rather, based on individual circumstances, as well as upon a determination by priesthood leaders, this option is now available. As we prayerfully ponder the age,
جیسے کہ ہم نے دعا گو ہو کر غور کیا ہے کہ نوجوان لڑکوں کو کس عمر میں مشنری خدمت کا آغاز کرنا چاہیے, ہم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو کس عمر میں مشنری خدمت کا آغاز کرنا چاہیے. آج میں یہ اعلان خوشی سے کروں گا کہ تمام اہل نوجوان لڑکیاں جن میں خدمت کی خواہش ہے, وہ 21 سال کی بجائے 19 سال کی عمر میں مشنری خدمت کا آغاز کر سکتی ہیں. ہم اعتماد کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مشنری خدمت کہانتی فرض ہے, اور ہم تمام نوجوان لڑکوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر وہ اہل ہیں اور جسمانی اور ذہنی طور پر کر سکتے ہیں تو وہ مشنری خدمت ضرور کریں. بہت سی نوجوان لڑکیاں بھی خدمت کرتی ہیں, لیکن وہ اس حکم کے ماتحت نہیں جس کے ماتحت نوجوان لڑکے ہیں. ہم نوجوان بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی مشنری خدمت بیش قیمت ہے اور ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں. ہمیں مسلسل مزید سینئر مشنریوں کی ضرورت ہے. جب آپ کے حالات اجازت دیں, جب آپ ریٹائرمنٹ کے اہل ہوں اور جب آپ کی صحت اجازت دے, میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ خود کو کل وقتی مشن کے لیے مہیا کریں. دونوں میاں بیوی کو بڑی خوشی ملے گی جب وہ اکٹھے آسمانی باپ کے بچوں کی خدمت کریں گے. اب میرے بھائی اور بہنوں, ہم ان پیغامات کو توجہ سے سنیں جو آئندہ دو دنوں میں پیش کیے جائیں گے, تاکہ ہم خداوند کا روح محسوس کریں اور وہ علم حاصل کریں جس کی وہ ہمارے لیے خواہش رکھتا ہے. کہ یہ ہمارا تجربہ ہو, میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
President Monson.
Sadr Monson. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی تعظیم اور تائید کرتے ہیں. مشنری کام کے حوالے سے تاریخی اعلان الہامی ہے. میں 1960 کی خوشی کو یاد کرتا ہوں جب مشنری خدمت کرنے والے نوجوانوں کی عمر 20 سال سے کم کر کے 19 سال کر دی گئی تھی. میں 20 سال کی عمر میں نئے مشنری کے طور پر برٹش مشن میں آیا. ہمارے مشن میں پہلا 19 سالہ مشنری ایلڈر جیفری آر ہالینڈ تھا. ایک زبردست اضافہ. کچھ ماہ وہ 20 سال کا ہونے کی وجہ سے شرمیلا تھا. پھر تقریباً ایک سال کے عرصے میں کئی 19 سالہ ادھر آئے. وہ وفادار اور مخلص مشنری تھے اور کام ترقی کرتا گیا. مجھے یقین ہے کہ مزید فصل کاٹی جائے گی جب راست باز مخلص مشنری نجات دہندہ کے حکم کے مطابق انجیل کی تبلیغ کے مشن کو پورا کریں گے. آپ ابھرتی نسل والے پچھلی نسلوں سے زیادہ تیار ہیں. آپ کا صحائف کا علم خاص طور پر متاثر کن ہے. تاہم چیلنجز جو آپ کی نسل سامنا کرتی ہے ویسے ہی ہیں جو کلیسیا کے دوسرے اراکین سامنا کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر دنیا کا کلچر راست بازی یا روحانی وعدہ مخلصی کے مطابق نہیں ہے. پوری تاریخ کے دوران رہنماؤں نے لوگوں کو خبردار کیا ہے اور توبہ کی تعلیم دی ہے. مورمن کی کتاب میں نوجوان ایلما ناراستی اور ذمہ داری کے فقدان کے بارے میں اتنا پریشان تھا کہ اس نے قاضی اعلیٰ کے طور پر استعفیٰ دیا اور اپنی تمام تر کوششیں نبی کے طور پر اپنی بلاحٹ پر محسوس کر دیں. صحائف کی عمیق ترین آیات میں سے ایک میں ایلما منادی کرتا ہے, اگر تم نے دلوں کی تبدیلی کا تجربہ پایا ہے اور تم نے اس کی مخلصی کا محبت برا گانا گانا چاہا ہے تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ پوری دنیا سے مقامی رہنما یہ بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پر کلیسیا کے اراکین خاص طور پر نوجوان پہلے سے کہیں مضبوط ہیں, لیکن وہ ہمیشہ دو خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اول, دنیا میں بڑھتی ہوئی ناراستی, اور دوسری, کچھ اراکین کی بے حسی. وہ اس کے بارے میں مشورہ چاہتے ہیں کہ اراکین کے نجات دہندہ کی پیروی کرنے اور گہری تبدیلی پانے میں کیسے مدد کی جائے. یہ سوال کیا تم اب بھی ایسا محسوس کرتے ہو صدیوں پر محیط ہے. اس زمانہ میں یسوع مسیح کی انجیل کی معموری, روحانی نعمتوں کی فراوانی اور آسمان کی ناقابل تردید برکات, ان سب سمے جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایلما کے چیلنج کی اہمیت بہت زیادہ ہے. 1943 میں عزرا ٹافٹ بینسن کی رسولی بلاحٹ پانے کے فوراً بعد جارج البرٹ سمتھ نے مشورہ دی, تمہارا مشن لوگوں کو جتنی بھی نرمی سے ہو سکے خبردار کرنا ہے. توبہ ہی اس دنیا کی بیماریوں میں اہم دوا ہے. جب یہ عبارت کہی گئی ہم جنگ عظیم دوم کی آتش زدگی کے درمیان تھے. آج اخلاقی تنزل بڑھ رہا ہے. ایک نمایاں مصنف نے حال ہی میں کہا ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ ثقافت زہریلی ہے, اس میں تبدیلی کی امید نہیں. موسیقی, تفریح, فن اور میڈیا میں تشدد اور بد اخلاقی کی مسلسل توصیف ایسی مثال ہے کہ حیران کن ہے. اسے ایک نہایت معزز بیپٹسٹ عالم دین نے یوں کہا ہے, پوری تہذیب کا روحانی حفاظتی نظام زخمی کر دیا گیا ہے. یہ قابل حیرت بات نہیں کہ کلیسیا میں کچھ یقین کرتے ہیں کہ ایلما کے سوال کا جواب ایک گونجدار ہاں سے نہیں دیا جا سکتا. وہ اب بھی ایسا محسوس نہیں کرتے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ روحانی قید میں ہیں, دوسرے ناراض ہیں, زخمی یا مایوس ہیں. اگر یہ تصریحات آپ پر لاگو ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ ایسا محسوس کیوں نہیں کر سکتے. کئی جو روحانی قحط یا ذمہ داری کے فقدان میں ہیں, ضروری نہیں کہ گمبھیر گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہوں, لیکن انہوں نے کچھ ناسمجھ فیصلے ضرور کیے ہیں. کچھ اپنے عہد پر عمل کرنے میں غیر سنجیدہ ہیں, دوسرے اپنا وقت کم تر چیزوں کو بہترین توجہ دیتے ہوئے گزارتے ہیں. کچھ سخت درجہ کے ثقافتی یا سیاسی نظریات کو یسوع مسیح کی انجیل سے اپنی وفاداری کم کرنے دیتے ہیں. کچھ نے خود کو انٹرنیٹ کے مواد میں ڈبویا ہے جو کلیسیا کے رہنماؤں کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں جو گواہی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کوئی بھی جو ایسے چناؤ کر چکے ہیں توبہ کر سکتے ہیں اور روحانی طور پر تجدید پا سکتے ہیں. صحائف میں ڈوب جانا روحانی نشو نما کے لیے ضروری ہے۔ خدا کا کلام وعدہ ذمہ داری کو تقویت دیتا اور زخمی جذبات، غصہ اور مایوسی کے لیے شفا بخش مرہم کا کام کرتا ہے۔ جب کسی بھی وجہ سے ہماری ذمہ داری لینے کی خواہش کام ہو جاتی ہے تو اس کا ایک حال توبہ کرنا ہے۔ وعدہ ذمہ داری اور توبہ آپس میں نزدیکی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ سی ایس لوئس عملی طور پر کوشش کرنے والے تھے۔ مسیحی مصنف چبھنے والے انداز میں اس معاملے کو بیان کرتا ہے۔ وہ زور دیتا ہے کہ مسیحیت لوگوں کو توبہ کرنے کا کہتی ہے اور معافی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن جب تک لوگ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں معافی کی ضرورت ہے، انہیں مسیحیت کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو تب ہی ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں۔ نبی جوزف سمتھ نے بتایا کہ بپتسمہ سے پہلے تو آپ اچھائی اور برائی کے درمیان غیر جانبدار ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو ہی آپ نے یہ کیا، آپ نے غیر جانبدار زمین چھوڑ دی اور آپ کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ اس کی مشروط یہ تھی کہ ہم کبھی بھی اپنے مالک کو نہ چھوڑیں۔ ایلما زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے توبہ کرنے والوں کے لیے رحم کے بازو بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ چھید دینے والے حتمی سوالات پوچھتا ہے، جیسے کہ کیا ہم خدا سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خود کو بے داغ رکھتے ہیں؟ ہم سب کو ان سوالوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایلما کا اپنا تجربہ، یعنی اپنے ایماندار باپ کی پیروی میں ناکامی اور پھر انتہائی ڈرامائی انداز میں یہ سمجھ لینا کہ اسے معافی کی کتنی ضرورت ہے اور مخلصی کا محبت بھرا نغمہ گانے کا کیا مطلب ہے، یہ نہایت با اثر اور قائل کرنے والا تجربہ ہے۔ وعدہ ذمہ داری میں کمی لانے والی کوئی بھی چیز نتائج لاتی ہے، لیکن دو متعلقہ مشکلات بہت عام اور اہم ہیں۔ پہلی نامہربانی، تشدد اور گھریلو بدسلوکی ہے۔ دوسری جنسی بے اخلاقی اور ناخالص سوچ ہے۔ اکثر یہ وعدہ ذمہ داری کو کم کرنے سے پہلے آتی ہیں اور اس کی جڑ ہیں۔ ہم اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ گھروں میں تشدد، بدسلوکی، انسانیت کی کمی اور بے قدری قابل قبول نہیں، بڑوں کے لیے قابل قبول نہیں اور ابھرتی نسل کے لیے قابل قبول نہیں۔ میرا باپ کلیسیا میں سرگرم نہیں تھا، لیکن وہ نہایت عمدہ مثال تھا، خاص طور پر اس میں کہ وہ میری ماں سے کیا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ خدا آدمیوں کو ہر اس آنسو کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گا جو اس کی بیوی نے اس کی وجہ سے بہایا۔ اسی تصور پر خاندان دنیا کے لیے ایک اعلان میں زور دیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے، جو اپنے جیون ساتھی یا بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایک روز خدا کے سامنے جواب دہ ٹھہریں گے۔ چاہے ہم کسی بھی ثقافت میں بڑے ہوں اور چاہے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہو یا نہیں، ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ جسمانی، جذباتی یا زبانی بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں انسانیت کی ضرورت کی اہمیت کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی آج ہے۔ مہربانی اور انسانیت کی بنیاد کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہوتی ہے۔ یہ حیران کن بات نہیں کہ ہمارا اجتماعی راستہ خاندان کے ٹوٹنے کے ساتھ ہے، تنزل پذیر ہوا ہے۔ خاندان محبت اور روحانیت کو قائم رکھنے کی بنیاد ہے۔ خاندان ایسے ماحول کو تقویت بخشتا ہے جہاں مذہبی پابندی پھلتی پھولتی ہے۔ یقیناً جب گھر میں محبت ہو تو ہر جگہ محبت ہوتی ہے۔ جنسی بے اخلاقی اور ناخالص سوچ ان معیاروں کی خلاف ورزی ہے جنہیں نجات دہندہ نے قائم کیا۔ ہمیں اس زمانہ کے شروع میں خبردار کیا گیا تھا کہ جنسی بے اخلاقی شاید سب سے بڑی مشکل ہو۔ ایسا رویہ توبہ کے سوا روحانی قید اور وعدہ ذمہ داری میں تنزلی کا باعث ہوگا۔ فلمیں، ٹی وی اور انٹرنیٹ اکثر گھٹیا پیغامات اور تصاویر دکھاتے ہیں۔ صدر ڈیٹر ایف اوکڈوف اور میں حال ہی میں امیزون کے جنگل میں تھے اور ہم نے سادہ سی جھونپڑیوں پر ڈش اینٹینا لگے دیکھے۔ ہم ان شاندار خبروں اور معلومات سے جو یہاں بھی موجود تھی خوش ہوئے۔ ہم نے اس بات کو بھی پہچانا کہ زمین پر کوئی بھی جگہ نہیں جہاں شہوانی، غیر اخلاقی اور بری تصاویر کا اثر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فحش نگاری ہمارے دور میں بہت بڑی وبا بن گئی ہے۔ حال ہی میں میری ملاقات ہارونی کہانت کے ایک حامل نوجوان سے ہوئی اور پر ادراک گفتگو کے ساتھ۔ اس نے مجھے یہ سمجھنے کی مدد کی کہ انٹرنیٹ کے دور میں نوجوانوں کے لیے نادانستہ طور پر خالص اور فحش تصاویر دیکھ لینا کتنا آسان ہے۔ اس نے توجہ دلائی کہ زیادہ تر اصول جن کی کلیسیا تعلیم دیتی ہے، معاشرے میں اس کی کچھ نہ کچھ پہچان ایسی ہے کہ ان اصولوں کو توڑنے سے صحت اور فلاح پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس نے نوجوانوں کے سگریٹ پینے، ممنوع ادویات کے استعمال اور شراب نوشی کا ذکر کیا، لیکن اس نے ذکر کیا کہ معاشرے میں مجموعی طور پر فحاشی اور غیر اخلاقیات کے خلاف کوئی شور یا بڑی انتباہ نہیں کی جاتی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس نوجوان لڑکے کا تجزیہ درست ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ سالوں سے نبیوں اور رسولوں نے گھروں میں مذہبی پابندی کی تعلیم دی ہے۔ والدین، وہ دن گزر گئے جب کلیسیا کی میٹنگ اور پروگراموں میں سرگرمی سے شرکت، جو کہ ضروری ہے، بچوں کی اخلاقی راست زندگی گزارنے اور خدا کے سامنے راستے میں چلنے میں آپ کی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ صدر مانسن کے اعلان کے ساتھ اب ضروری ہے کہ یہ چیزیں وفاداری سے گھروں میں کی جائیں، جو تحفظ کی جگہ ہے، جہاں مہربانی، معافی، سچائی اور راستی کا غلبہ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ میں انٹرنیٹ، ٹی وی، فلموں اور موسیقی کے مواد کو فلٹر کریں یا اس کی نگرانی کریں۔ ضروری ہے کہ والدین میں نہ کہنے کی، سچائی کا دفاع کرنے کی اور پورا سر گواہی دینے کی ہمت ہو۔ آپ کے بچوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نجات دہندہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ آسمانی باپ سے محبت رکھتے ہیں اور کلیسیا کے رہنماؤں کی تائید کرتے ہیں۔ روحانی پختگی کو گھروں میں پھلنے پھولنے کی ضرورت ہے۔ میری امید ہے کہ کوئی بھی اس کانفرنس سے یہ سمجھے بغیر نہ جائے کہ ہمارے دنوں میں اخلاقی معاملات کی خاندانوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بشپ، کہانتی اور معاون رہنماؤں کو خاندانوں کی مدد کی ضرورت ہے اور یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ روحانی اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ خاندانی معلموں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جہاں والدین میں سے صرف ایک ہی فرد موجود ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آیا رسولوں کو پتا ہے کہ فحاشی اور ناخالص خیالات کے بارے میں سکھانا اور تحفظ فراہم کرنا کس عمر سے شروع کرنا چاہیے؟ اس نے یہ بات زور دے کر کہا کہ کچھ علاقوں میں تو پرائمری کے اختتام سے پہلے ہی سکھانا بھی اتنی جلدی نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو نو عمری ہی میں غیر اخلاقی تصاویر دیکھ لیتے ہیں، اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کو مشنری خدمت اور مقدس عہد کے لیے نااہل کر لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کا ایمان نہایت کمزور ہو چکا ہے۔ میں آپ نوجوان لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسا سکھایا گیا ہے، توبہ کے ذریعے آپ آسمانی برکات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ نجات دہندہ کا کفارہ اسی کے بارے میں ہے۔ اپنے والدین اور قابل بھروسہ صلاح کار سے بات کریں اور اپنے بشپ سے مشورت کریں۔ اخلاقیات کے بارے میں کچھ بالغ خیال کرتے ہیں کہ انسانی خدمت کے کام میں دوسروں سے اہم اور کسی اصول پر عمل کرنا نجات دہندہ کی تعلیم کو مسترد کر دیتا ہے۔ ایسی سوچ کلی طور پر خود کو دھوکہ دہی ہے۔ کچھ نوجوان لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں یہ بات عمدہ سمجھی نہیں جاتی کہ زندگی کے کچھ حصوں میں ضرورت سے زیادہ کوشش کی جائے۔ اس میں راستے کی اصولوں پر بھی عمل شامل ہے۔ بپتسمہ کے وقت ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم خود پر یسوع مسیح کا نام لیں گے، اس ارادے کے ساتھ کہ آخر تک اس کی خدمت کریں گے۔ ایسے عہد کے لیے جرات مندانہ کوشش، وعدہ ذمہ داری اور دیانتداری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مخلصی کا پیار بھرا نغمہ گانا چاہتے ہیں اور حقیقت میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو مضبوط اور غیر متزلزل وعدہ ذمہ داری کے اظہار کی ایک تاریخی مثال اولمپس میں شامل ایک برطانوی کھلاڑی نے دی، جس نے 1924 میں پیرس، فرانس میں اولمپس میں شرکت کی۔ ایرک لیڈل چین میں گئے، اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے والد مذہبی تھے۔ اس نے برطانوی قائدین کو نہایت تیش دلایا جب اس نے بڑے دباؤ کے باوجود اتوار کے دن 100 گز کی دوڑ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ 400 گز کی دوڑ میں جیت گیا۔ لیڈل کی اتوار کو دوڑ میں شرکت کرنے سے انکار کی مثال خاص طور پر جذبات کو تقویت دینے والی ہے۔ اس کے اعزاز میں بنائی گئی تصاویر اور یادگاروں میں یسایا کے جوش دلانے والے الفاظ لکھے گئے ہیں، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، اور وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ میں جیسے جیسے ہمارے نوجوان مشن پر جانے کی تیاری کر کے صدر مانسن کی مشورت کی پیروی کرتے ہیں، جیسے ہم ان تمام اصولوں پر چلتے ہیں جو نجات دہندہ نے سکھائے اور خدا سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں، ہم اس سے بہت زیادہ اہم دوڑ میں جیتتے ہیں۔ روحانی رہنمائی کے لیے روح القدس ہمارا رہنما ہوگا. ان کے لیے جن کی زندگی خدا کے ساتھ ترتیب میں نہیں, یاد رکھیں کبھی بھی اپنے ایمان اور زندگیوں کی بنیاد نجات دہندہ کے کفارہ کو بنانا کوئی تاخیر نہیں. یسیا کے الفاظ پہ, اگر چمتے تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانت سفید ہو جائیں گے, اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانت سفید ہو جائیں گے. میری مخلص دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک وہ ضروری کام کرے کہ ہم روح کو محسوس کر سکیں, تاکہ ہم اپنے پورے دل سے مخلصی کا پیار بھرا نغمہ گائیں. میں نجات دہندہ کے کفارہ کی قوت کی گواہی دیتا ہوں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
میں نے کلیسیا کے راست باز ارکان کی قائم کردہ مثالوں سے کافی تحریک پائی ہے, جس میں اعلیٰ ظرف نوجوان بھی شامل ہیں. آپ باہمت طور پر نجات دہندہ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ وفادار, فرما بردار اور خالص ہیں. وہ برکات جو آپ اپنی اچھائی کی وجہ سے پاتے ہیں, وہ نہ صرف آپ کی زندگیوں کو بلکہ میری زندگی کو اور ان بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بھی جو اکثر گہرے بلکہ انجان طریقوں سے متاثر کرتی ہیں. چند سالوں پہلے میں اپنے مقامی کریانہ سٹور پر خریداری کے سلسلے میں قطار میں کھڑی تھی. میرے آگے کوئی تقریباً 16 سال برس کی ایک نوجوان لڑکی تھی. وہ پرتماد اور خوشی نظر آ رہی تھی. میں نے اس کی ٹی شرٹ کو دیکھا اور اس سے بات کے بغیر نہ رہ سکی. میں شروع ہو گئی, کیا آپ اس ریاست کی نہیں ہیں؟ وہ میرے سوال سے حیران تھی اور جواب دیا, ہاں میں ہوں, میں کولوراڈو سے ہوں, آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے واضح کیا, آپ کی ٹی شرٹ کی وجہ سے. اس کی شرٹ کے پیچھے لکھے لفاظ پڑھنے کے بعد میں نے درست اندازہ لگایا, میں مورمن ہوں, کیا تم بھی ہو؟ میں نے بات جاری رکھی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے مختلف ہونے کے اعتماد اور اس واضح کیے اظہار سے بہت متاثر ہوں. میں تم میں ایک فرق دیکھتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ کلیسیا کی ہر ایک ینگ وومین اور رکن تمہارے جیسا اعتماد اور احساس رکھے. ہماری خریداری مکمل ہوئی, ہم نے خیر بد کہا اور جدا ہو گئیں. تاہم اس اچانک ملاقات کے ہفتوں بعد میں اس کے بارے سنجیدگی سے سوچتی رہی. میں حیران تھی کہ کولوراڈو سے آئی ہوئی اس لڑکی کے پاس کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کی رکنیت کی شہانت کے طور پر کس قدر اعتماد تھا. میں خود کو حیران ہونے اور ایک با مقصد فکرہ سوچنے سے روکنے کی کوئی مدد نہ کر سکی, بلکہ حیران تھی کہ اپنی ٹی شرٹ پر اس فکرے کو پرنٹ کرانے کا انتخاب میرے ایمان اور گواہی کے لیے کس قدر بامفہوم ہوگا. میرے ذہن میں نے بہت ساری ممکنہ کہاوتوں کے بارے سنا. آخرکار میں ایک مثالی بیان پر راضی ہوئی, میں فخر سے پہنوں گی, میں ایک مورمن ہوں, میں جانتی ہوں میں اس کے مطابق زندگی گزارتی ہوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں. آج میں اپنے پیغام پر اس دلیر پر امید بیان اور خوشی روشنی ڈالوں گی. بیان کا پہلا حصہ ذاتی یقین دہانی بغیر کسی ندامت کے بیان ہے. میں ایک مورمن ہوں, اس ینگ وومن کی طرح جس کو میں کریانہ سٹور پر ملی تھی. وہ دنیا کو بتانے میں خوفزدہ نہ تھی. وہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کی ایک رکن ہے. میں امید کرتی ہوں ہم کبھی بھی خوفزدہ نہ ہوں گے اور نہ ہی اس علم سے ہچکچائیں گے. میں مورمن ہوں, ہم کو پر اعتماد ہونا چاہیے جس طرح پولس رسول تھا جب اس نے اعلان کیا, کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں, اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کی واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. ارکان کے طور پر ہم نجات دہندہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ایسی تبدیلی اور اعتماد جان فشانی اور سوچ و بچار کی کوشش کا نتیجہ ہے. یہ انفرادی ہے, یہ زندگی بھر کا عمل ہے. بیان کا اگلا حصہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے. میں اسے جانتی ہوں. آج کی دنیا میں بے شمار سرگرمیاں, موضوعات, دلچسپیاں ہیں اور ہر لمحہ ہماری توجہ کو بدلتی ہیں. توجہ ہٹانے کی ایسی بہت ساری چیزیں کے باعث کیا. ہمارے پاس طاقت, ضبط اور ایسا پختہ ارادہ ہے کہ ہم اس پر توجہ مرکوز رکھیں جو انتہائی اہم ہے. کیا ہم انجیل کی سچائیوں میں بھی اتنے ہی طاق ہیں جتنے ہم اپنی تعلیم, چنوتیوں, مشغلوں یا موبائل پیغامات اور ٹویٹر پر ہوتی ہیں۔ کیا ہم سرگرم طریقے سے اپنے سوالات کے جوابات پانے کے لیے صحائف اور انبیاء کی تعلیمات پر ضائفت کرتے ہیں؟ کیا ہم روح کے استحکام کے خواہ ہیں؟ علم حاصل کرنے کی اہمیت ایک ابدی اصول ہے۔ نبی جو سمتھ کو علم سے اس کی اپنی راست باز قوت کے لیے پیار تھا، اس نے کہا، علم زندگی اور خدا ترسی کے لیے ضروری ہے۔ اے بھائیو، تم سب سنو، یہ عظیم کنجی علم نجات کے لیے خدا کی طاقت ہے۔ ساری سچائیاں اور علم اہم ہیں، مگر ہماری روزمرہ زندگیوں میں مستقل عدم توجہ کے درمیان ہم کو خاص طور پر بڑے ہوئے انجیلی علم پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے انجیلی اصولوں کو اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کرنا ہے۔ جب ہمارا علم بڑھتا ہے تو ہم اپنی گواہیوں کے اعتماد کو محسوس کرنا شروع کریں گے اور یہ کہنے کے قابل ہوں گے، میں یہ جانتی ہوں۔ اگلا بیان ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ صحائف بتاتے ہیں ہم کو لازمی طور پر کلام پر عمل کرنے والا، نہ کہ صرف سننے والا بننا چاہیے۔ ہم انجیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس پر عمل کی مشق سے عمل کرنے والے بنتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے اور نجات دہندہ کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے ہم استقام کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو درست ہے، سارے وقتوں میں، ساری جگہوں میں اور ساری چیزوں میں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری فانی حالت میں کوئی بھی کامل نہیں، حتیٰ کہ انجیل کے مطابق زندگی گزارنے کی ہماری انتہائی جان فشانی کوششوں میں بھی ہم سب غلط کریں گے اور ہم سب گناہ بھی کریں گے۔ یہ جاننے کی یقین دہانی کتنا سکون بخشتی ہے کہ ہمارے نجات دہندہ کی مخلصی دینے والی قربانی کے وسیلے سے اور پاک صاف ہو سکتے ہیں اور معاف کیے جا سکتے ہیں۔ حقیقی توبہ اور معافی کا یہ مرحلہ ہماری گواہی کو مضبوط کرتا ہے اور خداوند کی فرما برداری کے ہمارے معاملے کو حل کرتا ہے اور ہم اپنی زندگیاں انجیلی معیارات کے مطابق گزارتے ہیں۔ جب میں اس فکرے کے بارے میں سوچتی ہوں، میں اس کے مطابق زندگی گزارتی ہوں، تو مجھے وہ ینگ وومین یاد آتی ہے جس کا نام کارگن تھا اور جس سے میں ملی تھی۔ اس نے لکھا، میں کوئی ایک سال سے زیادہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ارکان کی رکن ہوں، میرے لیے یہ تحقیق کر رہی تھی ایک نشان کہ یہ سچی کلیسیا ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا اور آخر کار میں نے ایک ایسا چرچ تلاش کر لیا جو پاک دامنی اور معیارات کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب لوگ حکموں کی عزت نہیں کرتے اور غلط راستے چنتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنا ذہن تیار کیا بہت پہلے کہ اعلیٰ اخلاقی معیارات پر زندگی گزاروں گی۔ میں نے سچائی پا کر برکات کا احساس پایا اور بپتسمہ پا کر میں بہت خوش ہوں۔ میرے بیان کردہ جملے میں آخری فقرہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، یسوع مسیح کی انجیل کا علم حاصل کرنا اور جان فشانی سے اپنی روزمرہ زندگیوں میں انجیلی اصولوں کے مطابق جیتے ہیں تو بہت سارے کلیسیائی ارکان کی پرجوش طریقے سے کہنے کی رہنمائی کرتے ہیں، میں انجیل سے پیار کرتی ہوں۔ یہ احساس اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے پاس پاک روح کی گواہی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے بچے ہیں، وہ ہم کو یاد رکھتا ہے اور ہم سب درست راستے پر ہیں۔ انجیل کے لیے ہماری محبت بڑھتی ہے جب ہم اپنے آسمانی باپ کے لیے محبت کا تجربہ کرتے ہیں اور اس اطمینان کا جس کا وعدہ نجات دہندہ نے کیا ہے، جب ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کی فرما برداری کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ ہماری زندگیوں میں مختلف اوقات پر، خواہ ہم کلیسیا میں نئے تبدیل شدگان ہیں یا ایک لمبے عرصے سے ارکان ہیں، ہم پا چکے ہیں کہ سنسری خیز جوش معدوم ہو چکا ہے۔ بعض اوقات یہ اس وقت ہوتا ہے جب وقت چنوتیوں سے معمور ہوتا ہے اور ہم کو ہر صورت میں صبر کی مشق کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہماری خوشحالی اور کثرت کے عروج پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب کبھی مجھے یہ احساس ہوا ہے، میں جانتی ہوں کہ مجھے انجیل علم کو بڑھانے کی کوشش پر پھر سے توجہ دینی ہے اور انجیلی اصولوں پر زیادہ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ لاگو کرنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر مگر بعض اوقات مشکل انجیلی اصولوں فروتنی اور خدا کی مرضی سے آگے اطاعت ہے۔ گتسمنی باغ میں مسیح کی دعاؤں میں اس نے باپ سے کہا، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو. ہماری دعا بھی ایسی ہونی چاہیے. اکثر اوقات یہ ان خاموش دعا یا لحمات میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے گرد آسمانی باپ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں اور وہ خوشی سے ممور محبت برے ساتھ احساسات بحال کیے گئے ہیں. یوجین اورگن میں ینگ وومین کی قیادت میٹنگ میں مجھے میٹنگ میں شریک ہونے اور بہن کیمی ویلبرگ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. جو کہانی ویلبرگ نے میرے ساتھ بیان کی وہ گواہی کی طاقت تھی اور ایک ینگ وومین کی برکت تھی جو انجیل کو جانتی تھی, اس کے مطابق زندگی بسر کرتی تھی اور اس سے پیار کرتی تھی. بہن ویلبرگ 19 بیٹی بروک کئی سال پہلے حادثی طور پر مر گئی جب اس نے اس کا یونیورسٹی میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بارے کے بعد کا پہلا سال تھا. بہن ویلبرگ یاد کرتی ہے کہ ہمارے خاندان کے لیے ایک مشکل وقت اور تاریکی وقت تھا. تاہم بروک نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا تھا. ہم نے اس کو نہ پہچانا جب وہ بڑی ہو رہی تھی, مگر اس کی مختصر زندگی کا ہر ایک لمحہ اور سال بروک نے بیٹی کے طور پر ہمیں اپنے والدین کو عظیم تحفہ دیا. بروک خدا کی راست پاس بیٹی تھی. اس تحفے اور کفارے کی اہل بنانے والی قوت کے باعث میرے پاس طاقت تھی, تسلی تھی اور نجات دہندے کا پرامن وعدہ تھا. میرے پاس کوئی سوال نہ تھا کہ اب بروک کہاں ہے اور ہم آگے آنے والی محبت اور ملاب کے منتظر ہیں. میں آسمانی باپ کی ابدی خوشی کے عظیم منصوبے کی گواہ رکھتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیں جانتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے. میں جانتی ہوں کہ اس نے ہمارے لیے ایک نبی صدر اسمانسن بھیجا ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور واپس اس کے پاس جانے میں ہماری رہنمائی اور مدد کے لیے. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اعتماد کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کوشش کرے گا. میں مورمن ہوں, میں یہ جانتی ہوں, میں اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں. میں یہ ساری باتیں یسوع مسیح کے نام سے کہتی ہوں. آمین.
In 1994, 1994
میں صدر ہارورڈ نے کلیسیا کے تمام اراکین کو دعوت دی کہ ہیکل کو رکنیت کی عظیم علامت بنائیں. اسی سال میں بعد میں باؤنٹیفل یوٹا ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی. بہت سارے دوسروں کی طرح تقدیس سے پہلے ہم اپنے خاندان کو اوپن ہاؤس میں لے جانے کے لیے خواہش مند تھے. ہم نے اپنے بچوں کی ہیکل میں داخلے کے لیے تیاری میں جافشانی سے محنت کی, دل سے دعا کی کہ انہیں روحانی تجربہ ہو کہ ہیکل ان کی زندگی کا اہم حصہ بن جائے. جب ہم احترام کے ساتھ ہیکل سے گزرے, میں نے اپنے آپ کو فن تعمیر کو سراہتے ہوئے زبردست اختتامی کام, لمبی کھڑکیوں سے چمکتی روشنی اور بہت سی وجدانی پینٹنگز. اس مقدس عمارت کا ہر پہلو حقیقت میں احتیاط سے منتخب کیا گیا تھا. سیلیسٹیل کمرے میں داخل ہوتے میں نے فوراً محسوس کیا کہ میرا چھوٹا بیٹا 6 سالہ بہن میری ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھا. وہ تھوڑا سا تشویش میں, شاید تھوڑی مشکل میں بھی تھا. بیٹے کیا ہوا؟ میں نے سرگوشی کی. ڈیڈی, اس نے جواب دیا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایسا کبھی پہلے محسوس نہیں کیا. پہچانتے ہوئے کہ یہ پہلی بار تھا کہ ہمارے چھوٹے بیٹے نے روح القدس کا اثر اتنی طاقتور طریقے سے محسوس کیا تھا, میں اس کے ساتھ فرش پر گھٹنے ہو گیا جبکہ دوسرے مہمان ہمارے ارد گرد چلتے رہے اور میں اور بین کئی منٹ اکٹھے روح القدس کے بارے میں سیکھتے ہوئے گزارے. میں حیران تھا کہ کس قدر آسانی سے ہم اس کے مقدس احساسات پر گفتگو کر سکتے تھے. جب ہم پر واضح ہو گیا کہ بین کے لیے زیادہ وجدانی وہ نہیں تھا جو اس نے دیکھا بلکہ وہ جو اس نے محسوس کیا, ہمارے ارد گرد کی جسمانی خوبصورتی نہیں بلکہ خدا کی خاموش دھیمی آواز اس کے دل میں. میں نے اسے بتایا اپنے ذاتی تجربات سے, حتیٰ کہ اس نے معصومانہ حیرت نے میرے اندر گہرا احساس پیدا کیا اس ناقابل بیان تحفے کے لیے جو خدا کی طرف سے تھا. روح القدس کے تحفے کے لیے. روح القدس کون ہے؟ روح القدس خدا اراکین کا تیسرا رکن ہے اور وہ ویسے ہی ہے جیسے خدا باپ اور یسوع مسیح ہے. وہ ہمارے خیالات اور دل کے ارادے جانتا ہے. روح القدس ہم سے پیار کرتا ہے, چاہتا ہے ہم خوش رہیں, چونکہ وہ ان چنوتیوں کو جانتا ہے جن سے ہمیں سامنا ہوگا. وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے وہ تمام باتیں جو آسمانی باپ کے پاس لوٹنے کے لیے ہیں. آسمانی باپ اور یسوع مسیح سے ہٹ کر جن کے پاس گوش اور ہڈی کے جلالی جسم ہے, روح القدس روح کی شخصیت ہے جو ہمارے ساتھ احساسات اور تاثرات کے ساتھ ابلاغ کرتا ہے. روح کے شخص ہونے کی وجہ سے اس کی ایک منفرد ذمہ داری ہے، ایک کرندے کے طور پر جس کے ذریعے مکاشفہ ملتا ہے۔ صحائف میں روح القدس کو پاک روح، خدا کا روح، وعدے کا روح یا صرف روح کہا جاتا ہے۔ روح القدس کا مشن کیا ہے؟ روح القدس جسمانی باپ اور یسوع مسیح کے ساتھ کامل اتحاد سے کام کرتا ہے، کئی اہم کرداروں، مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے۔ روح القدس کا بنیادی مقصد خدا باپ اور اس کے بیٹے کی گواہی دینا ہے اور ہمیں ان سب باتوں کی سچائی سکھاتا ہے۔ روح القدس کی لازمی گواہی کسی دوسرے کی نسبت کہیں زیادہ ہے، یقین دہانی رکھتی ہے۔ صدر جوزف فیلڈنگ سمتھ نے سکھایا، خدا کا روح جب آدمیوں کے روح سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ سچ کو بڑے مؤثر اور فہم سے سکھاتا ہے، بنسبت ذاتی رابطے کے، حتیٰ کہ آسمانی پیغمبر کے۔ روح القدس اطمینان دینے والا بھی کہلاتا ہے۔ مشکل یا مایوسی یا پھر اس وقت جب ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا نزدیک ہے، روح القدس ہماری روحوں کو بلند کر سکتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے اور ہمیں بادشاہت کی اطمینان دینے والی چیزیں سکھاتا ہے، ہمیں خدا کا اطمینان محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے جو فہم سے بڑھ کر ہے۔ کئی سال پہلے جب ہمارے دور نزدیک کے رشتہ دار کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے، میرے باپ نے اپنے بہت سے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اچانک اور بغیر کسی وجہ سے وہ گرا اور مر گیا۔ یہ غیر متوقع حادثہ مایوس کن تھا، خاص طور پر پوتے پوتیوں کے لیے سوال اٹھاتے ہوئے کہ جن کا جواب دینا مشکل تھا۔ تاہم جب ہم نے اپنے بچوں کو ارد گرد جمع کیا، جب ہم نے مورمن کی کتاب سے زندگی کے مقاصد کے بارے میں پڑھا، دعا کی، روح القدس نے ہم میں سے ہر ایک کو اطمینان دیا، ان طریقوں سے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، جواب جن کی ہم نے تلاش کی واضح طور پر دلوں میں آ گئے۔ اس دن ہم نے وہ اطمینان محسوس کیا جو ہماری فہم سے بالا تر تھا۔ روح القدس معلم اور مکاشفہ دینے والا ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے اور انجیل کے اصولوں کے بارے دعا کرتے ہیں، روح القدس ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے اور ہمارے فہم کو تیز کرتا ہے۔ وہ سچ کو انمٹ بنا کر ہماری روحوں پر لکھ دیتا ہے اور ایک بڑی تبدیلی کو ہمارے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ جب ہم یہ سچائیاں اپنے خاندان کے ساتھ بانٹتے ہیں، چرچ کے ساتھی اراکین کے ساتھ اور ہمارے طبقے میں دوست اور ہمسایوں کے ساتھ، روح القدس ان کا بھی معلم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ انجیل کا پیغام آدمیوں کے بچوں کے دلوں میں لے جاتا ہے۔ روح القدس ہمیں تحریک دیتا ہے کہ خدمت میں دوسروں تک پہنچے۔ میرے روح القدس کی سرگوشیوں کو سننے اور ان کی خدمت کرنے کی سب سے یادگار مثال صدر تھامس ایس مانسن کی زندگی اور خدمت سے آتی ہے، جنہوں نے کہا، ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں میں نے سیکھا ہے، جب ہم ایک خاموشی سرگوشی پر توجہ دیتے ہیں اور بغیر دیر کیے اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارا آسمانی باپ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے اور زندگیوں کو بابرکت بناتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو۔ میں زیادہ شیریں یا زیادہ قیمتی احساس کرنے کا کوئی اور تجربہ نہیں جانتا جتنا کہ یہ جانتا ہے کہ خداوند نے آپ کے ذریعے کسی کی دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ میں صرف ایک خوبصورت تجربہ بتاتا ہوں۔ جب صدر مانسن بشپ کے طور پر خدمت کر رہے تھے، انہوں نے جانا کہ ان کی وارڈ کی ایک رکن میری واٹسن ہسپتال میں تھی۔ جب وہ اس سے ملنے گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسرے مریضوں کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں ٹھہری تھی۔ جب وہ سسٹر واٹسن کے پاس پہنچے، انہوں نے غور کیا کہ ساتھ والے بستر کی مریضہ نے جلدی سے اپنا سر بیڈ شیٹ سے ڈھانپ لیا۔ سسٹر واٹسن سے ملنے اور اس سے کہانتی برکت دینے کے بعد صدر مانسن نے اس سے ہاتھ ملایا، خدا حافظ کہا اور جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تب ایک سادہ مگر حیران کر دینے والی بات ہوئی۔ اب میں اس تجربے کو صدر مانسن کی یادوں سے ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں اس کے پاس نہ جا سکا، ایک اندیکھا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا۔ میں نے اپنی جان میں یہ الفاظ سنی، اوکے، بستر کی طرف جاؤ جہاں ایک چھوٹی ہاتھوں اپنا سر ڈھانپے ہوئے ہے۔ جب تم گئے تھے میں نے ایسا ہی کیا۔ میں دوسرے مریض کے پاس پہنچا، نرمی سے اس کا کاندھا تھپتھپایا اور آہستگی سے اس کی چادر کو ہٹایا جس سے اس نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ نظر کرو، دیکھو، وہ میری وارڈ کی رکن تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہسپتال میں مریضہ تھی۔ اس کا نام کیتھلین مکی تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس نے روتے ہوئے کہا، اوکے بشپ، جب آپ دروازے سے داخل ہو کے ادھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میری دعاؤں کے جواب میں آپ مجھ سے ملنے اور برکت دینے آئے ہو، لیکن جب آپ دوسری طرف گئے تو میرا دل ڈوب گیا. میں نے سسٹر مکی سے کہا, اس سے کوئی فرق نہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یہاں ہیں. اہم یہ ہے کہ آسمانی باپ جانتا تھا کہ آپ نے خاموشی سے کانتی برکت کے لیے دعا کی. یہ آسمانی باپ تھا جس نے مجھے بتایا کہ میں آپ تک پہنچوں. ہم سب کے روح القدس کے ساتھ تجربات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کی پہچان نہ کر سکیں. جب الہامی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ہم ان کی سچائی روحانی احساسات سے جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں. صدر بوئڈ نے سکھایا ہے, روح القدس اس آواز کے ساتھ بولتا ہے جو آپ سننے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. سننے کے بعد بارے میں بات کرتے ہوئے اکثر کوئی روح کی سرگوشی کے بارے میں بتاتا ہے. مجھے محسوس ہوا یہ روح القدس کے مقدس احساسات کی بدولت ہی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یا کیا کریں. اس کے لیے جیسا کہ صحائف میں لکھا ہے کہ یہ مکاشفے کا روح ہے. اپنے 6 سالہ بہن کو سکھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ اہم ہے کہ جو وہ محسوس کر رہا تھا, جو کہ روح القدس کا اثر تھا, اس کے روح اور روح القدس کے تحفے کے درمیان فرق کیا جائے جو بپتسمہ کے بعد پائے گا. بپتسمہ سے پہلے تمام ایماندار اور مخلص وقت بوقت روح القدس کا اثر محسوس کرتے ہیں, جو سچائی کو تلاش کرتے ہیں تاکہ روح القدس کی مستقل رفاقت اور اس کے ساتھ منسلک تمام برکات کی معموری کا اہل بپتسمہ ہوں, جو ہاتھوں کے رکھے جانے سے روح القدس کا تحفہ پاتے ہیں, جو ان کے ذریعے جو خدا کی کہانت رکھتے ہیں. روح القدس کے تحفے کے ذریعے ہم اضافی گنجائش اور روحانی نعمتیں, زیادہ مکاشفہ اور حفاظت, مستقل رہنمائی اور ہدایت, اور سیلیسٹیل بادشاہی میں پاکیزگی اور سرفرازی پاتے ہیں. یہ تمام برکات ذاتی خواہش کے نتیجے میں آتی ہیں. جب ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے ساتھ ڈھال دیتے ہیں اور اس کی مستقل ہدایت کی جستجو کرتے ہیں. جب میں بین کے ساتھ باؤنٹی فل ہیکل کے تجربے پر غور کرتا ہوں, مجھے کئی شیریں احساسات اور تاثر یاد آتے ہیں. ان میں سے ایک واضح یہ ہے کہ جب میں ان چیزوں میں کھو گیا تھا جو میں دیکھ سکتا تھا, تو ایک چھوٹا بچہ جو میرے ساتھ تھا اپنے دل میں طاقتور احساس کو پہچان رہا تھا. یہ نرم یاد دہانی کہ مجھے صرف اس لیے دعوت نہیں ملی تھی کہ رکوں اور گھٹنے ہو جاؤں, بلکہ نجات دہندے کے بلاوے پر توجہ ایک چھوٹے بچے کی طرح حلیم فروتن اور اس کی روح کی ساکن مدھم آواز کو سننے کے لیے. میں روح القدس کے الہامی مشن اور زندہ حقیقت کی گواہی دیتا ہوں کہ روح القدس کی طاقت سے ہم سب باتوں کی سچائی جان سکتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ روح القدس آسمانی باپ کا ایک قیمتی اور ناقابل بیان تحفہ ہے ان سب کے لیے جو اس کے بیٹے کے پاس آتے ہیں, اس کے نام میں بپتسمہ پاتے ہیں, اس چرچ میں استحکام پا کر روح القدس پاتے ہیں. ان سچائیوں کی میں ذاتی گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے مقدس نام میں. آمین.
The choir and congregation.
اب کوائر اور جماعت مل کر گیت وی تھینک دی او گاڈ فار آ پروفٹ گائیں گی. گیت کے اختتام پر 70 کے ایلڈر شیم ایم پون ہم سے خطاب کریں گے. اس کے بعد 12 رسولوں کی جماعت سے ایلڈر رسل ایم نیلسن ہم سے خطاب کریں گے. پھر کوائر گیت آئی ول فالو گاڈز پلان گائے گی.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met a
Chile family. نوجوان مشنری کے طور پر خدمت کرتے ہوئے ہم سات افراد پر مشتمل خاندان سے ایک ملے. ماں اپنے بچوں کے ساتھ ہر ہفتے چرچ آتی تھی. ہم نے سوچا کہ شاید وہ چرچ کے ارکان ہیں. کئی ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کا بپتسمہ بھی نہیں ہوا. ہم نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا ہم تعلیم دینے آ سکتے ہیں. باپ تو انجیل سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا مگر اسے کوئی اعتراض نہ تھا کہ ہم اس کے خاندان کو تعلیم دیں. بہن رمیرز نے تیزی سے اسباق سیکھے اور ساری تعلیمات کو سیکھنے کے لیے بے چین تھی. ایک شام جب ہم شیرخوار بچوں کے بپتسمہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ چھوٹے بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں انہیں بپتسمے کی ضرورت نہیں. ہم نے اسے مرونی کی کتاب میں پڑھنے کی دعوت دی جہاں لکھا ہے, دیکھو میں تم سے کہتا ہوں تم یہ بات سکھانا کہ توبہ اور بپتسمہ ان کے لیے ہے جو جواب دے اور گناہ کرنے کے قابل ہوں. ہاں, والدین کو یہ سکھانا کہ وہ لازمی توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور اپنے چھوٹے بچوں کی مانند حلیم بنیں اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ نجات پائیں گے. اور ان کے چھوٹے بچوں کو نہ توبہ نہ ہی بپتسمہ کی ضرورت ہے. دیکھو بپتسمہ توبہ کے لیے, احکام کی تکمیل کے لیے اور گناہوں کی معافی پانے کے لیے ہے, لیکن چھوٹے بچے بنائے عالم سے ہی مسیح میں زندہ ہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر خدا طرفدار اور تبدیل ہونے والا خدا ہے. اور خدا آدمیوں کا طرفدار ہوا کیونکہ کتنے چھوٹے بچے ہیں جو بغیر بپتسمہ کے مر گئے ہیں. یہ صحیفہ پڑھنے کے بعد سسٹر رمیرز نے سسکیاں بھرنی شروع کر دیں. میں اور میرا ساتھی پریشان ہوئے. میں نے پوچھا, سسٹر رمیرز کیا ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو دکھ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا, او ہو ایلڈر نہیں, آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. 6 سال پہلے میرا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, وہ بپتسمہ پانے سے پہلے فوت ہو گیا. ہمارے پادری نے ہمیں بتایا کہ کیونکہ اس کا بپتسمہ نہیں ہوا اس لیے وہ ساری زندگی برزخ میں رہے گا. 6 برس تک میں اس تکلیف اور قصور کے ساتھ جیتی رہی. یہ صحیفہ پڑھنے کے بعد میں جانتی ہوں روح القدس کی طاقت کے ذریعے سے کہ یہ سچ ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور یہ خوشی کے آنسو ہیں. نبی جوزف سمتھ کی تعلیمات میرے ذہن میں آ رہی تھیں جس نے یہ قابل تسلی تعلیم دی. خدا کئی لوگوں کو لے لیتا ہے حتیٰ کہ کچھ کو شیر خارگی میں بھی تاکہ وہ انسان کے حسد سے بچے رہیں اور اس دنیا کے غموں اور برائیوں میں رہنے کے لیے وہ بہت خالص تھے, بہت پیارے. اس لیے اگر درست طور پر سوچا جائے تو افسوس کرنے کی بجائے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہیں اس برائی سے نجات ملی اور ہم جلد ہی ان سے جا ملیں گے. 6 سالہ ناقابلہ برداشت دکھ اور تکلیف کے بعد پیارے آسمانی باپ نے زندہ نبی کے ذریعے سچا مکاشفہ دیا جو اس غمزدہ عورت کے لیے انتہائی آرام کا باعث بنا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سسٹر رمیرز اور ان کے 8 سال سے بڑے بچوں نے بپتسمہ لیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو اس اور دوسری سچائیوں کے بارے میں شکر گزاری کا خط لکھا. میں نے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شاندار رسول آنے والے سالوں میں میرے لیے روغن بلسان ثابت ہوگا. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کے بچے فوت ہو گئے ہیں. وہ یہ سوال کرتے ہیں, میں ہی کیوں؟ یا پھر آسمانی باپ میں اپنے ایمان پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری دعا ہے کہ روح القدس کی طاقت کے باعث میں کچھ حد تک امید, تسلی اور فہم پیدا کر سکوں. میری یہ خواہش ہے کہ میرے اپنے پیارے آسمانی باپ کے ہاتھ میں آپ کے ایمان کی بحالیت لاتے ہوئے ایک اوزار بنوں جو سب چیزیں جانتا ہے اور ہمیں آزمائشوں کا تجربہ کرنے دیتا ہے تاکہ ہم اسے جان سکیں اور اس سے پیار کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. 4 فروری 1990 کو ہمارا تیسرا بیٹا اور چھٹا بیٹا بچہ پیدا ہوا. ہم نے اس کا نام ٹائسن رکھا. وہ انتہائی خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا اور خاندان نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا. اس کے بھائیوں اور بہنوں کو اس پر بڑا فخر تھا. ہم سب جانتے تھے یہ خیال کرتے تھے کہ پیدا ہونے والے بچوں میں وہ سب سے اچھا تھا. جب ٹائسن 8 مہینے کا تھا تو ایک چاک کا ٹکڑا جو اس نے قالین سے ڈھونڈا تھا اپنی سانس کی نالی میں پھنسا لیا. اس کی سانس رک گئی. اس کا بھائی ٹائسن کو اوپر لایا اور چلا رہا تھا. ٹائسن سانس نہیں لے رہا. ہم نے مصنوعی طور پر سانس دینے کی کوشش کی اور ریسکیو 911 والوں کو بلایا. طبی امداد دینے والے آئے اور ٹائسن کو ہسپتال لے گئے. ہم معجزے کے لیے دعا کرتے رہے لیکن وہ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی اور کہا, میں معذرت چاہتی ہوں, اس سے بڑھ کے میں اور کچھ نہیں کر سکتی. اور اس یہ کہنے کے بعد وہ چلی گئی. جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ٹائسن لیٹا ہوا تھا, ہم نے اپنی چھوٹی سے خوشیوں بھری ذات کو بے دم پایا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس چھوٹے لڑکے کے گرد سیلیسٹیل چمک دمک ہے. وہ اس قدر تابندہ اور خالص تھا. اس لمحے لگتا تھا کہ ہماری دنیا ختم ہو گئی. ہم دوسرے بچوں کے پاس لوٹ کر کیسے جائیں گے اور انہیں کیسے بتائیں گے کہ ٹائسن گھر نہیں آ رہا. جب میں باقی اس تجربے کو بیان کروں گا تو صیغہ متکلم استعمال کروں گا. میں اور میری فرشتہ صرف بیوی اس تجربے سے مل کر گزرے, مگر یہاں میں ایک ماں کے احساسات کا اچھے اظہار اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کروں گا. ان ملے جلے احساسات کو بیان کرنا مشکل ہے جو مجھے زندگی میں اس وقت ہوئے. زیادہ تر میں نے محسوس کیا کہ میں ایک برے خواب میں ہوں اور کہ جلدی میں اٹھ جاؤں گا اور یہ ڈرانا خواب ختم ہو جائے گا. کئی راتیں میں سو نہ پایا. میں اکثر رات کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومتا اور اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ میرے باقی بچے تو محفوظ ہیں. غلطی کے احساسات نے میرے روح کو توڑ کے رکھ دیا. میں اپنے آپ کو بہت قصوروار محسوس کرتا تھا. میں اس کا باپ تھا, مجھے اس کی حفاظت کے لیے اور کرنا چاہیے تھا. اگر شاید میں یہ کر لیتا یا شاید وہ کر لیتا وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات آج بھی 22 سالوں کے بعد وہ احساسات میرے دل پر امڈ پڑتے ہیں اور میں جلدی ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں. ٹائسن کی وفات کے ایک ماہ بعد میرا ڈین ایل لارسن کے ساتھ انٹرویو تھا. انہوں نے میری بات سننے کے لیے کافی وقت لیا اور ان کی مشورت اور محبت کے لیے شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا, میرا نہیں خیال کہ خدا آپ کو چھوٹے بچے کی موت کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے. میں نے آسمانی باپ کی محبت اس کے ایک چنیدہ ظروف کے ذریعے سے محسوس کی. تاہم غمگین خیالات نے مجھے دسنا جاری رکھا اور جلدی میرے اندر غصے کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا. یہ انصاف نہیں ہے, خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میرے ساتھ ہی کیوں. میں نے ایسا کیا کام کیا کہ جو مجھے ایسی سزا ملی. میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتا جو مجھے تسلی کی کوشش کرتے تھے. مجھے یاد ہے دوست کہتے تھے, مجھے پتہ ہے کہ تم کیسا محسوس کر رہے تھے, اور میں سوچتا تھا تمہیں کیا پتہ کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں, چھوڑ دو مجھے اکیلا. میں نے جلدی پایا کہ ایسی خود ترسی بہت ہی بری ہے. میں ایسے برے خیالات ان لوگوں کے بارے میں کیسے رکھ سکتا ہوں جو صرف میری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ غلطی, غصہ اور خود ترسی مجھے کھائے جا رہے ہیں, تو میں نے تبدیلی یہ دل کے لیے دعا کی. انتہائی ذاتی مقدس تجربات کے ذریعے خدا نے مجھے ایک نیا دل دیا, اور ابھی تک یہ تنہا اور پردرد تھا, لیکن میرا حلیہ جلد ہی بدل گیا. مجھے پتہ چلا کہ میں لٹ نہیں گیا, بلکہ اگر میں اپنے آپ کو وفادار ثابت کروں تو ایک بڑی برکت میرا انتظار کر رہی ہے. میری زندگی بدلنا شروع ہوئی اور میں امید کے ساتھ آگے دیکھنے کے قابل ہوا, نہ کہ مایوسی سے پیچھے دیکھنے کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زندگی آخری نہیں ہے. روحوں کی دنیا حقیقی ہے. موت کے بعد زندگی کے بارے میں نبیوں کی تعلیمات سچی ہیں. یہ زندگی آسمانی باپ کے پاس واپس جانے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھنے میں ایک اہم قدم ہے. ٹائسن ہمارے خاندان کا ایک بہت ہی ضروری حصہ رہا ہے. سالوں میں محبت کرنے والے آسمانی باپ کے رحم اور شفقت نے دیکھنا ہمارے لیے دیکھنا ممکن بنایا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ پردہ بہت ہی پتلا ہے. جان ساری محبت اور خاندانی اتحاد بالکل ختم نہیں ہو جاتے جب ہمارے عزیز دوسری طرف چلے جاتے ہیں, بلکہ اس کی بجائے ہمارے احساسات اور شدید ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں, تم اس پر غلبہ پانے کے لیے کتنا وقت لگا؟ تو سچائی یہ ہے کہ آپ اس وقت تک غلبہ نہیں پا سکتے جب تک آپ اپنے عزیزوں سے دوبارہ مل نہیں جاتے, کیونکہ انسان روح ہے, عناصر ابدی ہیں, اور روح اور عناصر لازمی طور پر منسلک ہو کر خوشی کی معموری پاتے ہیں, اور جب الگ ہوتے ہیں تو انسان خوشی نہیں پا سکتا. مگر اسی اثنا میں, جیسا کہ نجات دہندہ نے بتایا, ہم بھلائی کو جاری رکھ سکتے ہیں. میں نے جانا ہے کہ تکلیف, ناقابل برداشت درد اس وقت شینی بن جاتا ہے جب اپنے آسمانی باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی تسلی کے لیے التجا کرتے ہیں. جو اس کے منصوبے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح اور روح القدس کے ذریعے سے آتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ کیسی جلالی برکت ہے! کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہوتی اگر ہم ایک بچے کو کھو جانے کے عظیم غم کو محسوس نہ کرتے؟ میں اپنے آسمانی باپ کا کس قدر شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں گہرائی سے اور ابدی طور سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ابدی خاندانوں کے لیے میں کتنا شکر گزار ہوں، اور کس قدر شکر گزار کہ اس نے اپنے زندہ نبیوں کے ذریعے مخلصی کے جلالی منصوبے کو منکشف کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب اپنے کسی عزیز کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو آپ قبرستان سے باہر نکلتے ہیں اور پیچھے مڑ کر تنہا قبر کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کی وجہ سے وہ غم کے احساسات، تنہائی، مایوسی ایک دن خوشی کی معموری میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جیسا انجیل کا پرچار کرو میں لکھا گیا ہے، جب ہم یسوع مسیح کی انجیل پر انحصار کرتے ہیں، وہ ہماری آزمائشوں، بیماریوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم خوشی، امن اور تسلی سے معمور ہو سکتے ہیں۔ وہ سب جو زندگی کے لیے غیر منصفانہ ہے، مسیح کے کفارہ کی بدولت ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت کی اس پہلی روشن صبح آپ کے عزیز اور میرے قبروں میں سے اٹھ کر سامنے آئیں گے، جیسا کہ یسوع مسیح نے خود وعدہ کیا ہے، اور ہم خوشی کی معموری پائیں گے، کیونکہ وہ جیتا ہے، وہ اور ہم سب بھی جئیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
My beloved brothers, sisters and friends.
میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوست، ہم آپ سب کو اپنے پیار اور تسلیمات بھیجتے ہیں۔ ہم صدر مانسون کا اعلان سن کر بہت خوش ہیں کہ مشنریوں کی عمر لڑکوں کے لیے 18 اور لڑکیوں کے لیے 15 سال کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے بہت سے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مشن پر خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ 2 سال پہلے اور آج دوبارہ صدر مانسون نے کہا ہے، ہر قابل اور اہل نوجوان کو مشن پر جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مشنری خدمت ایک کہانتی فریضہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری جس کی خدا ہم سے توقع کرتا ہے، جنہیں بہت کچھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم بہنوں کو مشن پر جانے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کئی پختہ عمر کے جوڑوں کو مشن پر جانے کی دعوت دی ہے۔ مشن پر جانے کی تیاری کرنا بہت اہم ہے۔ مشن خدا اور انسانیت کی رضا کارانہ طور پر خدمت ہے۔ مشنری اس استحقاق میں اپنی کفالت اپنی جمع پونجی سے کرتے ہیں۔ والدین، خاندان، افراد اور معطی افراد جنرل مشنری فنڈ میں حصہ ڈال کر مدد کر سکتے ہیں۔ جوان یا بوڑھے، تمام مشنری اس امید سے خدمت کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگی بہتر بنائیں گے۔ مشن پر خدمت کرنے کا فیصلہ مشنری کی اور اس کے جیون ساتھی کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی ترقی اور روحانی تقدیر کی صورت گری کرے گا۔ خدمت کی خواہش تبدیل ہونے، اہل ہونے اور تیاری کرنے کا فطری نتیجہ ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے سامعین، آپ میں سے بہت سو کا تعلق کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام سے نہیں ہے۔ آپ ہمارے اور ہمارے مشنریوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ آپ اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ آپ مارمن لوگوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ مشنری کیا سکھاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ہمارے بارے میں جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بہت سی اقدار یکساں ہیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اچھی اور سچ ہے اپنے ساتھ رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ دنیا مشکلات سے بھری ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہب، سچائیاں، ابدی سچائیاں اور ہمارے مشنری اس مدد کا حصہ ہیں۔ ہمارے نوجوان مشنری اپنی ملازمت، تعلیم، شادی اور جو کچھ بھی نوجوان زندگی کے اس حصہ میں کرتے ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ 18 یا 24 ماہ کے لیے وہ ان سب چیزوں کو خداوند کی خدمت کی اپنی گہری خواہش کی وجہ سے روک دیتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مشنری اپنی زندگی کے مزید پختہ سالوں میں خدمت کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ان کے خاندان برکت پاتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں 8 لوگ کل وقتی مشن پر خدمت کر رہے ہیں. 3 بیٹیاں، ان کے خاوند، 1 نواسا اور 1 نواسی. آپ میں سے کچھ نام مارمن کے بارے میں سوچتے ہیں. اس سے ہمیں ملقب کیا گیا ہے. بے شک یہ ہمارا ہمیں عام طور پر اس نام سے جانا جاتا ہے، یہ ہمارا حقیقی نام نہیں ہے. یہ نام صحائف کی ایک مقدس کتاب سے لیا گیا ہے جو کہ مارمن کی کتاب ہے. کلیسیا کا حقیقی نام کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام ہے. یہ یسوع مسیح کی دوبارہ قائم کردہ کلیسیا ہے. جب وہ زمین پر چلتا تھا تو اس نے اپنی کلیسیا قائم کی. اس نے رسول، 70 اور دوسرے رہنماؤں کو بلایا جنہیں اس نے اختیار دیا کہ وہ اس کے نام میں کام کریں. مسیح اور اس کے رسولوں کے گزر جانے کے بعد آدمیوں نے رسوم اور تعلیمات کو بدل ڈالا. حقیقی ابتدائی کلیسیا اور کہانت کھو گئے. سیاہی کے دور تاریخ کے بعد آسمانی باپ کی زیر ہدایت یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو واپس لایا. اب یہ دوبارہ بحال اور اس کی الہامی ہدایت کے ذریعے کام کرتی ہے اور زندہ ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موت پر اس کی جلالی فتح کے بعد وہ جی اٹھا. خداوند بہت سے مواقع پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا. اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، وہ ان کے ساتھ چلا. آسمان پر حتمی بار جانے کے بعد اس نے شاگردوں کو حکم دیا، جاؤ اور تمام قوموں میں منادی کرو، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. رسولوں نے اس ہدایت پر عمل کیا. انہوں نے دوسروں کو بھی بلایا کہ خداوند کے حکم کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں. آج دور حاضر کے رسولوں اور نبیوں کے زیر ہدایت وہی حکم کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کے مشنریوں کو دیا گیا ہے. یہ مشنری 150 ملکوں میں خدمت کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نمائندہ کے طور پر وہ اس کے الہامی حکم کو ہمارے دنوں میں پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ وہ انجیل کی معموری پوری دنیا میں لے جائیں اور ہر جگہ لوگوں کی زندگی کو بابرکت بنائیں. 19 یا 20 سال کے مشنری دنیا کے طور طریقوں میں کم سن ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی نعمتوں یعنی روح القدس کی قدرت، خدا کے پیار اور سچائی کی گواہی سے بابرکت ہوتے ہیں، اور یہ ان کو خداوند کے قوی نمائندے بناتی ہے. وہ انجیل کی خوشخبری پھیلاتے ہیں جو ان تمام کے لیے حقیقی خوشی اور ابدی شادمانی لے کر آتی ہے جو ان کے پیغام پر کان لگاتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ یہ کام دوسرے ملکوں میں جا کر کرتے ہیں. مشنری کام اور کلام دونوں میں یسوع مسیح کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں. وہ یسوع مسیح اور اس کے کفارہ کی منادی کرتے ہیں. وہ قدیم زمانہ کی کلیسیا کی دور جدید میں پہلے دور جدید کے نبی جوزف سمتھ کے ذریعے حقیقی بحالی کے بارے میں سکھاتے ہیں. ممکن ہے آپ پہلے ہمارے مشنری سے ملے ہوں یا آپ نے ان کو نظر انداز کیا ہو. میری امید ہے کہ آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ ان سے سیکھیں. وہ آپ کے لیے آسمان سے بھیجا ہوا سہارا ہو سکتے ہیں. 60 کی دہائی میں ایک پروٹیسٹنٹ شخص جیری کے ساتھ ایسا ہوا جو میسا اریزونا میں رہتا تھا. جیری کا باپ ایک بیپٹسٹ پادری تھا اور اس کی ماں ایک میتھوڈسٹ پادرانی. ایک دن جیری کی ایک دوست پرسلا نے اس کے ساتھ زچگی کے دوران اپنے بچے کی موت اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ملنے والی طلاق کی تکلیف کا ذکر کیا. اکیلی ماں کے طور پر مشکل میں مبتلا پرسلا کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. جب اس نے جیری کے ساتھ اپنا دل کھول کر پریشانی بیان کی اور اعتراف کیا کہ وہ اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی, اپنی پوری قوت اور محبت سے جو جیری اس وقت اکٹھی کر سکتا تھا, اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی زندگی کی قدر و قیمت ہے. اس نے اسے اپنی کلیسیا میں آنے کی دعوت دی, لیکن پرسیلا نے کہا, میں نے خدا پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے. جیری کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. بعد میں جب وہ اپنے باغیچے میں درختوں کو پانی دے رہا تھا تو اس پرایمان آدمی نے خدا سے رہنمائی کے لیے دعا کی. جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنے ذہن میں یہ آواز سنی, سائیکل پہ جاتے ہوئے لڑکوں کو روکو. جیری کچھ حیران ہوا جب وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, تو اس نے نظر اٹھا کر گلی میں دیکھا اور دو نوجوان لڑکوں کو سفید شرٹیں اور ٹائیاں لگائے اپنے گھر کی طرف سائیکلوں پر آتے دیکھا. وہ اس اتفاق پر حیران ہو رہا تھا. وہ انہیں اپنے گھر کے سامنے سے گزرتا دیکھتا رہا. پھر یہ جان کر کہ اسے کچھ کرنا ہے, وہ چلایا, اور ٹھہرو, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. حیرانی لیکن جوش میں وہ نوجوان لڑکے ٹھہر گئے. جب وہ نزدیک آئے تو جیری نے دیکھا کہ وہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ایام آخر کے مشنری تھے. جیری نے انہیں دیکھا اور کہا, شاید یہ کچھ عجیب سا ہی لگے, لیکن میں دعا کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ سائیکلوں پر جاتے ہوئے لڑکوں کو روکوں. میں نے اوپر دیکھا اور تم آ رہے تھے. کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مشنری مسکرایا اور کہا, ہاں ہم ضرور تمہاری مدد کر سکتے ہیں. جیری نے پرسیلا کی پریشان کن حالت بتائی. جلد ہی مشنری نے پرسیلا اور اس کے بچوں اور جیری سے ملنا شروع کیا. انہوں نے زندگی کے مقصد اور ان کے لیے خدا کے ابدی منصوبے کے بارے میں بات کی. جیری, پرسیلا اور اس کے بچے اپنی مخلص دعاؤں, مورمن کی کتاب کے مطالعہ اور کلیسا کے ارکان کی پیار بھری رفاقت سے ایمان میں بڑھے. جیری کا یسوع مسیح میں پہلے ہی موجود ایمان مزید مضبوط ہوا. پرسیلا کی خودکشی کے خیالات اور شبہات امید اور خوشی میں بدل گئے. ان کا بپتسمہ ہوا اور وہ مسیح کی بحال شدہ کلیسیا کے اراکین بن گئے. ہاں, مشنری بہت سے طریقوں سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر, آپ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے والدین اور دادا دادی کا نام جانتے ہیں, لیکن اپنی 8 نسلوں کے پردادا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ کیا آپ ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں؟ مشنریوں سے پوچھیں, وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ایام آخر کے وسیع خاندانی تاریخ کے ریکارڈ پہلے ہی ان کی پہنچ میں ہیں. آپ میں سے کچھ اراکین تو ہیں لیکن ابھی کلیسیا میں حصہ نہیں لے رہے. آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور اکثر اس کے گلہ میں واپس آنے کا سوچتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ شروع کہاں سے کریں. میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مشنریوں سے پوچھیں, وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وہ آپ کے قریبی لوگوں کو بھی تعلیم دے کر مدد کر سکتے ہیں. ہم اور مشنری آپ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں انجیل کی روشنی اور خوشی واپس لانا چاہتے ہیں. آپ میں سے کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ بری عادات پر کیسے فتح پائی جائے, یا طویل عمری اور بہتر صحت کیسے پائی جائے. مشنریوں سے پوچھیں, وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آزادانہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کلی طور پر کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ایام کے لوگ صحت مند لوگ ہیں. شرائع اموات کم ترین اور لمبی زندگی کسی بھی اور گروپ سے سب سے زیادہ ہے. آپ میں سے کچھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی مصروف اور شوریدہ ہے, لیکن آپ اپنے اندر سمت اور مقصد کے بغیر کھوکھلاپن محسوس کرتے ہیں. مشنریوں سے پوچھیں, وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ زندگی کا حقیقی مقصد جانیں، کہ آپ کس لیے یہاں زمین پر آئے ہیں اور آپ موت کے بعد کہاں جائیں گے۔ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کس طرح آپ کے خیالوں سے بڑھ کر آپ کو برکت دے سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے خاندانوں کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ مشنری سے پوچھیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ خاندان اور شادیوں کو مضبوط کرنا ایام آخر کے مقدسین کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ خاندان ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مشنریوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کو سکھائیں کہ آپ کے خاندان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے۔ مشنری آپ کی مزید علم پانے کی خواہش میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ انسانی روح روشنی پانے کے لیے ترستی ہے، چاہے وہ سچ سائنس کی لیبارٹری سے آئے یا خدا کے مکاشفے سے۔ ہم اس کی تلاش کرتے ہیں۔ خدا کا جلال یقیناً فہم ہے۔ تعلیم میں بڑھنا، روحانی اور دنیاوی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہم مقدس صحائف کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایام آخر کے مقدسین مسیحیت اور بائبل کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ بائبل کو بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، مورمن کی کتاب کو بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، انسانی بھائی چارے اور خدا کے باپ ہونے کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو مشنریوں سے پوچھیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کئی ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروی ہیں۔ ایام آخر کے مقدسین اس نابجھنے والی آرزو سے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہماری مدد، ضرورت مندوں کی مدد میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی آفات کا نشانہ بننے والوں کے لیے بھی۔ اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو مشنریز سے پوچھیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی اور اپنے خدا کے منصوبہ کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اس کے کفارہ اور اس کی کلیسیا کی بحالی کے بارے میں جو اس نے پہلے قائم کی تھی، تو مشنریوں سے پوچھیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا زندہ ہے، یسوع ہی مسیح ہے، یہ اس کی کلیسیا ہے، یہ بحال ہو چکی ہے۔ میں پرزور دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کو اور ہمارے قیمتی مشنریوں کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
My life has a purpose.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
ہم ہمہ اجتماع کی کوائر اور ان کے منتظمین اور آرگن نوازوں کے خوبصورت موسیقی کے لیے شکر گزار ہیں جو انہوں نے مہیا کی. اس سیشن کا آخری کلام صدر ڈیڈر ایف اکٹور پیش کریں گے جو صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوم ہیں. صدر اکٹور کے کلمات کے بعد کوائر گیت ناؤ لیٹ اس ریجوئس گائے گی. اختتامی دعا ستر کے ایلڈر ایلڈر ہوان اے یوسیڈا پیش کریں گے. صدر اکٹور.
پریزیڈنٹ مانسن, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں اس تاریخی اعلان کے لیے اور مشنری خدمات کے لیے, اور اس سبب سے بہت سی برکات ہمیں ملیں گی اور آئندہ نسلیں برکت پائیں گی. میرے پیارے بھائیوں, بہنوں اور پیارے دوستوں, ہم سب فانی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہم میں سے کسی کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ہم میں سے کوئی بھی زمین پر بہت عرصہ تک نہ رہے گا. زمین پر ہمارے سال محدود ہیں, اور جو ابدی تناظر میں بمشکل آنکھ جھپکنے کے برابر ہیں, پھر ہم رخصت ہو جاتے ہیں. ہماری روحیں اس خدا کے گھر لے جائی جاتی ہیں جس نے انہیں زندگی دی. ہمارے بدن قبر میں رکھے جاتے ہیں اور اس کی جہاں کی مادی شاہ کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. جب ہم جوان ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم سدا جیتے رہیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ سورج ہمارے لیے ہی طلوع ہوتا ہے, اور زندگی کی شاہراہ جو ہے وہ بہت طویل اور نہ ختم ہونے والی ہے. تاہم جیسے جیسے ہم عمر رسیدہ ہوتے ہیں, ہم اتنا ہی زیادہ پیچھے مڑ کر دیکھتے اور حیران ہوتے ہیں کہ وہ شاہراہ کتنی چھوٹی ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ سال اتنی جلدی کیسے گزر سکتے ہیں, اور ہم فیصلوں اور کاموں کے بارے سوچنے لگتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں. اس سارے عمل میں ہم بہت سے شیریں لمحات کو یاد کرتے ہیں جو ہماری جانوں کو تسلی اور دلوں کو اطمینان بخشتے ہیں, مگر ہم ندامت کو بھی یاد کرتے ہیں, چیزیں جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ واپس جا کر بدل سکیں. ایک نرس جو کہ نہایت ناقابل علاج مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, کہتی ہے کہ وہ اکثر مریضوں سے ایک سوال پوچھتی ہے جب وہ اس زندگی سے کوچ کرنے کی تیاری میں ہوتے ہیں. وہ پوچھتی ہے, کیا تمہیں کوئی ندامت ہے؟ فانیت کے آخری دن کے اتنے قریب ہونا اکثر تخیل کو شفافیت دیتا اور بصیرت اور تناظر فراہم کرتا ہے. پس جب ان لوگوں سے ان کی ندامت کے بارے پوچھا گیا, انہوں نے اپنے دلوں کو کھول دیا. انہوں نے اس بارے میں سوچا جو وہ بدلنا چاہیں گے, کہ اگر وہ ایک بار گھڑی کو پیچھے موڑ سکیں. جب ہم نے اس پر غور کیا جو انہوں نے کہا, اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ کیسے یسوع مسیح کی انجیل کے بنیادی اصول ہماری زندگیوں کی سمتوں پر اچھائی کے لیے اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر محض ہم انہیں لاگو کریں. انجیل کے اصولوں کے متعلق کچھ بھی بھید نہیں ہے. ہم نے انہیں صحائف میں پڑھا ہے, ہم نے سبت اسکول میں ان کے بارے گفتگو کی ہے, ہم نے انہیں ممبر سے کئی مرتبہ سنا ہے. یہ الہی اصول اور اقدار بالکل واضح اور شفاف ہیں. وہ خوبصورت, فاضل اور طاقتور ہیں, اور مستقبل کی ندامتوں سے بچنے میں یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت بتا سکتا جنہیں میں پیار کرتا ہوں. شاید عالمی ندامت جو زیادہ تر مرتے ہوئے مریضوں نے ظاہر کی, ان کی خواہش تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مزید وقت بتا سکتے جن سے وہ پیار کرتے تھے. خصوصاً مردوں نے اس افاقی دکھ کا رونا رویا انہیں گہرے طور پر افسوس تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگیاں کیریئر بنانے کے لیے کام کرتے گزار دیں۔ بہت سو نے ان چنیدہ یادوں کو کھو دیا تھا جو خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آتی ہیں۔ وہ ان کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اکثر بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اکثر اپنی مصروفیت کو عزت کے تگمے کے طور پر سجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں مصروف ہونا زیادہ اعلیٰ زندگی اور کارناموں کا نشان ہے۔ میں اپنے خداوند اور ابدی رہنما یسوع مسیح اور گلیل اور یروشلم کے لوگوں کے درمیان اس کی مختصر زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں یسوع کو ملاقاتوں کے شیڈول اور کثیر جہتی کاموں کے درمیان مصروف ہوتے ہوئے ضروری کاموں کی فہرست کی تکمیل کرتے ہوئے تصور کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بجائے میں نے رحیم اور خیال رکھنے والے ابن خدا کو ہر روز با مقصد طور پر جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ ملا جو اس کے ارد گرد تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے پیار اور ان کی قدر کی جاتی ہے جن سے اس کا سامنا ہوا۔ اس نے ان کو برکت دی، ان کی خدمت کی، اس نے انہیں بلند کیا، انہیں شفا دی، اس نے انہیں اپنے وقت کا قیمتی تحفہ دیا۔ ہمارے دور میں دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کا دکھاوا کرنا نہایت آسان ہے۔ ماؤس کی ایک کلک کے ساتھ ہم ہزاروں دوستوں کے ساتھ ان سے کسی ایک بھی سے بھی روبرو ملے بغیر کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی شاندار چیز ہو سکتی ہے، یہ خاص طور پر سود مند ہو سکتی ہے جب ہم پیاروں کے قریب نہیں ہوتے۔ میں اور میری بیوی اپنے خاندان والوں سے بہت دور رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور بطور معاشرہ درست سمت میں نہیں جا رہے۔ جب ہم اکثر اوقات خاندان اور دوستوں کے ساتھ مزاحیہ تصاویر پوسٹ کرنے، غیر اہم مگر دلچسپ مواد بھیجنے یا انٹرنیٹ پر انہیں سائٹ پر لنک کرنے سے رابطہ رکھتے ہیں، میرا یقین ہے کہ ایسی سرگرمی کے لیے جگہ ہے، مگر اس پر کتنا وقت صرف کرنے پر رضامند ہیں۔ اگر ہم ان کو جو ہمارے لیے حقیقتاً اہم ہیں اپنی ذات کا بہترین اور غیر منقسم وقت دینے میں ناکام ہوتے ہیں، ایک دن ہم افسوس کریں گے۔ آئیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بامقصد وقت گزاریں اور قیمتی یادیں بوئیں، ہم ان کو عزیز رکھنے کا ارادہ کریں۔ ایک اور ندامت جس کا لوگوں نے اظہار کیا وہ یہ ہے کہ اس طرح کا شخص بننے میں ناکام رہے جو وہ محسوس کرتے تھے وہ بن سکتے یا بننا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنی زندگیوں پر نظر دوڑاتے انہیں احساس ہوا کہ وہ کبھی بھی اپنے ممکنات پر پورا نہیں اترے، کیونکہ بہت سے گنچے انکھلے رہ گئے۔ میں یہاں اپنے انواع اقسام کے پیشوں میں کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ سیڑھی چاہے زمین پر کتنی ہی اونچی دکھائی دے، ہمارے منتظر عظیم ابدی سفر میں بمشکل ایک قدم ہے۔ بلکہ وہ شخص بننے کی بات کر رہا ہوں جو خدا ہمیں بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم اس جہان میں بقول شاعر جلال کے بادلوں پر چلتے ہوئے ایک قبل از فانی کرا سے پہنچتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ ہمارے حقیقی امکان کو جانتا ہے، وہ ہمارے بارے ان باتوں کو جانتا ہے جو ہم خود سے نہیں جانتے۔ وہ ہماری زندگی کے ایام کے دوران اپنی تخلیق کے قد پر پورا اترنے، اچھی زندگی گزارنے اور اس کی حضوری میں لوٹنے کی تحریک دیتا ہے۔ پھر کیوں ہم اپنا اتنا زیادہ وقت اور توانائی ایسی چیزوں پر صرف کرتے ہیں جو اتنی عارضی، اتنی معمولی اور اتنی سطحی ہیں؟ کیا ہم ہیچ اور ناپائیدار چیزوں کی تلاش کرنے کی بیوقوفی سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے عقل مندی نہ ہوگی کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کریں جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں؟ ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ منجی کے نمونے کی پیروی کرنے سے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے سے، اور حقیقتاً خدا اور اپنے ہم عصروں سے محبت کرنے سے۔ ہم یقیناً ایسا اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے یا اپنی گھڑیوں کو گھورتے ہوئے اور جب ہم جانتے ہیں کہ شکایت کرتے ہوئے شاگردیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب انجیل پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، ہمیں اس لڑکے کی مانند نہیں ہونا چاہیے جس نے اپنے پیر پانی میں ڈبوئے اور پھر دعویٰ کیا کہ وہ تیراکی کے لیے گیا تھا۔ اپنے آسمانی باپ کے بچوں کی طرح ہم میں سے کہیں زیادہ کرنے کے قابل ہیں، اس لیے اچھی خواہشات ہی کافی نہیں، ہمیں لازمن کر کے دکھانا ہے۔ مزید اہم، ہمیں وہ بن کر دکھانا ہے۔ انجیل کی اپنی گواہی کا اعلان کرنا اچھی بات ہے، مگر بحال شدہ انجیل کی جیتی جاگتی مثال بننا زیادہ بہتر ہے۔ اپنے عہد سے اور زیادہ وفادار ہونے کی خواہش کرنا اچھا ہے۔ در حقیقت حکمت کے کلام پر عمل کرنا، اپنی دہ یقی اور ہدیے ادا کرنا اور جو ضرورت مند ہیں ان کی خدمت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ اعلان کرنا کہ ہم خاندانی دعا، مطالعہ صحائف اور با مقصد خاندانی تفریح کے لیے زیادہ وقت دیں گے اچھا ہے، مگر حقیقت ان سب کو کرنا ہے اور یہ کر کے ہم آسمانی برکات پائیں گے۔ شاگردیت پاکیزگی اور خوشی کی تلاش کرنا ہے، یہ ہماری ذات کی طرف بہترین اور اطمینان بخش راہ ہے۔ پس آئیں منجی کی پیروی کرنے اور ویسا شخص بننے کے لیے جان فشانی سے کام کریں جو بننے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ آئیں ہم روح کی سرگوشیوں کو سنیں اور فرمانبردار بنیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، آسمانی باپ ہم پر ایسی باتیں آشکارا کرے گا جو ہم اپنے بارے پہلے کبھی نہ جانتے تھے۔ وہ ہماری راہوں کو روشن کرے گا اور ہماری انجان اور شاید ناقابل تصور صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھولے گا۔ جتنا زیادہ ہم خود کو پاکیزگی اور خوشی کی تلاش کے لیے وقف کریں گے، اتنا ہی ندامتوں سے بچیں گے۔ جتنا زیادہ ہم منجی کے فضل پر بھروسہ کریں گے، زندگی کے سفر میں ہم اتنا ہی زیادہ محسوس کریں گے کہ ہم اس راہ پر ہیں جس پر ہمارا آسمانی باپ ہمیں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کی ندامت جو جانتے ہیں کہ وہ مر رہے ہیں، شاید حیران کرنے والی ہو کہ ان کی خواہش تھی کہ انہوں نے خود کو زیادہ خوش ہونے دیا ہوتا۔ اکثر ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب خاندانی مسائل ختم ہوں گے، جب مالی حالات بہتر ہوں گے یا جب زندگی کے مسائل ختم ہوں گے تو خوشی ملے گی۔ خوشی کو مستقبل کی شے سمجھتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہم عمر رسیدہ ہوتے ہیں، اتنا ہی ہم پیچھے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ ہماری خوشی کا تعین کرنے میں در حقیقت بیرونی حالات کا ہاتھ بہت کم تھا، بلکہ ہم اپنی خوشی کا خود فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں آخر کار اپنی خوشی کے ذمہ دار ہیں۔ میں اور میری بیوی ہیریٹ اپنی سائیکلوں پر سواری کرنا پسند کرتے ہیں۔ باہر نکلنا اور فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا شاندار ہے۔ ہم چند ایک خاص راستوں پر سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں، مگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے کہ دوسروں کے مقابلے میں کتنی دور نکلا ہے یا کتنی تیز سفر کر لیا ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ کبھی کبھار ہمیں تھوڑا اور زیادہ مسابقتی ہونا چاہیے۔ ہم اگر خود پر تھوڑا اور زور ڈالیں اور رفتار تیز کریں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کا اس طرز کی تجاویز کے لیے رد عمل ہمیشہ نہایت شفیق، واضح اور براہ راست ہوتا ہے۔ وہ مسکراتی اور کہتی ہے، ڈیٹر، یہ ریس نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ لمحات سے لطف اندوز ہو۔ وہ بالکل صحیح کہتی ہے، بعض اوقات ہم زندگی میں سفر طے کرنے پر اتنا دھیان دیتے ہیں کہ ہم سفر میں خوشی پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سائیکلنگ کرنے اس لیے نہیں جاتا کیونکہ میں طے شدہ منزل پر کے لیے پرجوش ہوتا ہوں، میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہونے کا تجربہ شیریں اور لطف اندوز ہے۔ ایک شیریں اور لطف اندوز تجربہ اس لیے کھو دینا کیونکہ ہم مسلسل اس لمحے کے منتظر ہیں کہ وہ کب ختم ہوگا، کیا یہ بیوقوفی نہیں؟ کیا ہم اس خوبصورت موسیقی کو حتمی نوٹ کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے سنتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس سے حقیقی طور پر لطف اندوز ہوں؟ کیا ہم اپنی دعائیں محض آمین یا اختتام کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے ہیں؟ بے شک نہیں، ہم آسمانی باپ کے قریب ہونے اور اس کا روح پانے اور اس کی محبت محسوس کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں خوش ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ہم کسی آئندہ مقام پر نہ پہنچ جائیں، صرف یہ دریافت کرنے کے لیے کہ خوشی ملی تھی۔ تمام وقت زندگی صرف یاد ماضی کی تعریف کے لیے نہیں ہے، یہی وہ دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے۔ زبور نویس نے لکھا ہے، آج کے دن ہم شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ بھائی اور بہنوں، ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، ہمارے مسائل یا مصائب کچھ بھی ہوں، ہر دن میں کچھ ایسا ہے جسے گلے لگایا اور عزیز رکھا جا سکتا ہے، ہر دن میں کچھ ایسا ہے جو تشکر اور خوشی لا سکتا ہے۔ شاید ہمیں اپنی آنکھوں سے کم اور دلوں سے زیادہ دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ کال پسند ہے، کوئی دل سے واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی اہم ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہمیں سب چیزوں میں شکر گزاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں اور دل سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھیں جن کے ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں، بجائے اپنی موجودہ حالت میں پریشانیاں ڈھونڈتے پھریں؟ خداوند نے فرمایا ہے، جو چیزیں شکر گزاری کے ساتھ پاتا ہے پرجلال کیا جائے گا اور اسے اس زمین کی چیزوں کا اضافی کیا جائے گا، حتیٰ کہ 100 گنا، ہاں اس سے بھی زیادہ۔ بھائی اور بہنوں، آسمانی باپ کی برکات کی فراوانی، اس کے فراخ دلانہ نجات کے منصوبے، بحال شدہ انجیل کے الہی سچائیاں، فانی سفر کی بہت ساری خوبصورتیاں کیا ہمارے خوش ہونے کا سبب نہیں؟ ایک دن ہم وہ ناقابل بچاؤ قدم اٹھائیں گے اور اس کرائے ارض سے اگلی حالت میں داخل ہوں گے۔ ایک دن ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں گے اور حیران ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ زیادہ بہتر کیا ہوتا، بہتر فیصلے کیے ہوتے، یا اپنے وقت کا اور دانشمندی سے استعمال کیا ہوتا۔ زندگی کی کچھ عمیق ترین ندامتوں سے بچیں۔ ہم آج کچھ ارادے کرنے کے لیے دنا ہو سکتے ہیں، بس آئے ہم وہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنے کا ارادہ کریں اور زیادہ اشتیاق سے ویسا بننے کے لیے جیسا خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے جدوجہد کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ میری گواہی ہے کہ آنے والے کل کی بہت سی عمیق ترین ندامتوں کو آج منجی کی پیروی کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے گناہ یا غلطیاں کی ہیں، اگر ہم نے فیصلے کیے ہیں جن پر آج ہمیں افسوس ہے، مسیح کے کفارے کا انمول تحفہ موجود ہے جس کے ذریعے ہم معاف کیے جا سکتے ہیں۔ ہم وقت میں واپس نہیں جا سکتے اور ماضی کو بدل نہیں سکتے، مگر ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ منجی ہماری ندامت کے آنسو پونچھ سکتا ہے اور ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا سکتا ہے۔ اس کا کفارہ ہمارے ماضی کو پیچھے چھوڑنے اور شفاف ہاتھوں اور پاک دل اور بہتر کرنے اور بہتر ہونے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، یہ زندگی برق رفتاری سے گزر رہی ہے، ہمارے ایام جلد ہی ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض اوقات موت نہایت خوف زدہ لگتی ہے، پھر بھی ہماری روحیں جینا جاری رکھیں گی اور لافانی جلال پانے کے لیے ایک دن ہمارے جی اٹھے بدنوں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ میں باقاعدہ گواہی دیتا ہوں کہ رحیم مسیح کی بدولت ہم سب دوبارہ اور سدا کے لیے جیئیں گے۔ منجی اور مخلصی دینے والے کی بدولت ہم ایک دن ہم ان الفاظ کو حقیقی طور پر سمجھیں گے اور ان کے معنوں میں خوش ہوں گے. مسیح میں موت کا ڈنگ مغلوب ہو گیا. خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر الہی منزل کو پورا کرنے کی جانب ہماری راہ ابدی ہے. بھائیوں اور بہنوں اور عزیز دوستوں, ہمیں اس راہ پر آج ہی سے چلنا شروع کرنا چاہیے. ایک دن بھی مفت میں نہیں لے سکتے. میں دعا کرتا ہوں کہ تب تک انتظار نہیں کریں گے جب ہم مرنے کے لیے تیار ہوں, اس سے پہلے کہ ہم حقیقی طور پر جینا سیکھیں. یسوع مسیح کے مقدس نام میں آمین. ہمارے پیارے آسمانی باپ, ہم تیرے سامنے سر نگو ہیں اور تمام برکات کے لیے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر تیرے پیار اور رحم کے لیے اور تیرے بیٹے کے لیے یسوع مسیح، جس کی کفارے نے ہمیں نجات بخشی، اس کی زندگی کے لیے، اس کے جی اٹھنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں، زندہ نبیوں کے لیے اور ان تمام نعمتوں کے لیے جو ہمیں ملتی ہیں ہم شکر گزار ہیں، نئی ہیکلوں کی تعمیر کے اعلان کے لیے اور جو ٹوسان کے علاقے میں کلیسیا کے ارکان کو برکت بخشے گا، اور شکر کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو مشن پر جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ آسمانی باپ، ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں برکت دے اور نوجوانوں کے دلوں اور دماغوں کو کھول، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، بہتر طور پر تیار کر سکیں کل وقتی مشنریوں کے طور پر۔ سارے کلیسیا ارکان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ قوت پائیں اور ابدی اثرات سے بچ سکیں، اور وہ کام کریں جس سے ہم بہتر کلیسیا کے رکن بن سکیں۔ اور سب کچھ کہتا ہوں یسوع مسیح کے پیارے نام میں، جو ہمارا آقا اور استاد ہے، آمین۔
یہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے ایام آخر کی 182ویں ششماہی جنرل کانفرنس کا پہلا سیشن تھا۔ مقررین کا انتخاب کلیسیا کے اعلیٰ حکام اور عہدے داران میں سے کیا گیا تھا۔ موسیقی مورمن خیمہ اجتماع کی کوائر نے مہیا کی تھی۔ ان نشریات کا اہتمام عوامی خدمت کے لیے بونیول ڈسٹریبیوشن نے کیا ہے۔ اس پروگرام کی کسی بھی قسم کی دوبارہ پروڈکشن، ریکارڈنگ، نقل یا دیگر استعمال تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے۔